क्या इससे कोई कानून बन सकता है? हां बिल्कुल कानून बन सकता है। क्या कानून बन सकता है? जरूरी नहीं है हुज्जत खुदा का साथ देने वाला मेरे जैसे हम कबीला हो, मेरे कबीले का आदमी हो, मेरी फिक्र का आदमी हो, मुमकिन है दूसरी फिक्र के ऊपर चल रहा हो। आप कहेंगे अगर वो इतना ही अच्छा था तो वो इस वक्त साथ क्यों नहीं है? ये सवाल आप हज़रत उज़र से पूछिए कि भाई तुम अगर इतने ही अच्छे थे कि तुमने अल्लाह के नबी का साथ देना था तो तुम पहले मक्का क्यों नहीं आए? वो सादा सा एक जवाब देगा, मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया जो मुझे इसकी तरह मुतासर करे, इसलिए मैं नहीं आया। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई इतने आला किरदार का नजर आए तो मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं आपकी खिदमत नाज करूंगा। ऐसा मोहतरम, ये दुनिया नहीं मालूम कितनी जल्दी तब्दील हो सकती है अगर इमाम तशरीफ ले आते हैं, लेकिन उनकी तशरीफ आवरी से पहले ऐसे लोगों का एक ग्रोह बनना बहुत जरूरी है जिनके अंदर इस तब्दीली के लिए ख्वाहिश हो, उन्होंने उन सिफात के ऊपर मेहनत की हो। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया बहुत सारे हम में से इस मामले में सीरियस नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग इस मामले को नाउज़ बिल्लाह ताला एक कहानी की तरह ले रहे हैं, अपनी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव में से नहीं बनाया। यानी आप तसव्वुर कीजिए, नहीं मालूम कितने लोगों के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें अपनी जिंदगी में फला डिग्री लेनी, फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, इस मिसाल के तौर पर रियल इस्टेट तक पहुंचना है, इतनी इतनी दौलत तक पहुंचना है, इतनी इतनी जगह अपनी औलाद को पहुंचाना है। हम में से कितने जिसने अपनी जिंदगी का पहला हदफ यह बनाया है मुझे हर सूरत में अपने इमाम की नुसरत करनी है, हदफ बनाए उसके लिए प्लानिंग करे, जबकि मोतकिद है। मुझे नहीं मालूम, तसव्वुर मुझे समझ में नहीं आता कि कोई मोतकिद ना हो उसके लिए प्लानिंग ना करे तो बात समझ में आती है, जो मोतकिद है वो क्यों नहीं प्लानिंग कर रहा? आप मोतकिद हैं वरना आप यहां क्यों बैठे हुए हैं? फिर आप सैयद शोहदा के चाहने वाले, उनके फर्जंद के मानने वाले, उनके इंतजार के दावे में, तो फिर आपने प्लानिंग क्यों नहीं की? अपने लिए प्लानिंग करें कि अगर मैं अपने इमाम का साथ देने वाला हूं मुझे किस तरीके से साथ देना है, और अगर आप ये काम करने लगेंगे फौरन आप सोचेंगे जिन्होंने साथ दिया होता है उनकी खासियतें क्या होती हैं, वो कौन से लोग होते हैं, क्यों कहीं ऐसा ना मैं मिस कर दूं, कहीं ऐसा ना कि मैं काफले से पीछे रह जाऊं। और मैं आपकी खिदमत में यह खतरनाक बात व्यर्ज करता चलूं, खुदा न करे नाउज़ु बिल्लाह अगर हमने इसी तरीके से बेतवज्जोही दिखाई, आप ये मत सोचिएगा इमाम नहीं आएंगे, इमाम आ जाएंगे, कोई और साथ दे देगा। क्या दीन खुदा मेरा इंतजार करेगा? क्या हुज्जत खुदा मेरा इंतजार करेंगे? कभी भी ऐसा नहीं होगा, आपको करना होगा। लिहाजा हमारे और आपके सामने एक बहुत वाज़े लाइन बनी हुई है, अपनी जिंदगी को तब्दील करें, उन लोगों की तरह बनने की कोशिश करें जो लोग इमाम का साथ देते हैं। और यही मजालिस इसी के लिए है कि मैं और आप खानदान अहले बैत की समत बढ़ने की कोशिश करें, उनकी मोहब्बत के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करें। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं इस खौफ से कि मैं आपकी खिदमत में 10 दिन तक कुछ कहता रहा हूं और कोई असर ना हो, मैं मजबूर होता हूं बार बार इस लॉजिक को बताऊं कि मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूं। पहली सिफत जो आपकी खिदमत में अर्ज की उन लोगों के बारे में थी जो इमाम की नुसरत करते हैं, उनकी पहली सिफत यह होती है वो अपने अक्ल शऊर से सोचते हैं, उन्हें कोई सिखा नहीं सकता है इस माना में कि उससे कहें कि जो हम कह रहे हैं वो तुम कर लो, वो कभी नहीं करेंगे। मैंने हजरत हमजा अलैहिस्सलाम की मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज की, जाहिलियत के दौर में जिंदगी गुजारते थे, जाहिलियत से रद्द की बराबर कबूल नहीं किया, कभी बुतों के सामने सजदा नहीं करते थे, जंगल में जाके रहते थे, शहर में नहीं रहते थे जहां बुतों के सामने सजदा करना पड़ेगा, इतनी कुर्बानी देते थे। हम में से कौन इतनी कुर्बानी देना चाहता है? हम सबके पास एक एक्सक्यूज है, और मैं नहीं कह रहा कि हर एक के अंदर इतनी ताकत होगी जितनी हजरत हमजा के अंदर थी, लेकिन कम से कम आइडियल बनाना पड़ेगा। उन्होंने देखा शहर, अगर शहर में रहता हूं तो गलत काम करना पड़ेगा, उन्होंने कहा ठीक है मैं जंगल में रहूंगा। आया हजरत हमजा कुरैश के नहीं थे? कुरैश के थे। कुरैश का पेशा क्या होता था? कुरैश तिजारत करते थे, काफले लेकर इधर से उधर जाते थे। हजरत हमजा क्यों काफले नहीं लेके जाते थे? क्यों अपने खानदानी पेशे के ऊपर नहीं थे? उन्होंने देखा अगर मैं इस काम को अंजाम देता हूं मुझे मक्के में रहना पड़ेगा, मुझे मक्के में रहना पड़ेगा, मुझे बुतों के सामने सजदा करना पड़ता, क्या पेशा अख्तियार किया उन्होंने? अजीब बात है वाकई, इस انسان کے اندر کتنی بڑی آزادی ہے. انہوں نے کہا میں جنگل میں جاؤں گا، جانوروں کا شکار کروں گا، ان جانوروں کو بیچ کر اپنی زندگی گزاروں گا یا ان جانوروں کو کھا کے زندگی گزاروں گا، لیکن اس جگہ پہ نہیں آؤں گا جہاں بتوں کو سجدہ کرنا پڑے. فکر کی کتنی آزادی چاہیے، کتنی قربانی دیے پھر. یہ حضرت حمزہ علیہ السلام، ان لوگ یہ لوگ یہ کام کیسے کر لیتے ہیں؟ اپنی فکر سے فیصلہ کرتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں. ہم بھی بہت سارے فیصلے کرتے ہیں، ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے، ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ مثلا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جب میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں کہیں، آپ میں سے کچھ کے دلوں کے اوپر اثر ہوا ہے، تو وہ زندگی تبدیل کیوں نہیں کر پاتے پھر؟ ان چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ پاتے جو امام پسند نہیں کرتے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سوچ چھوڑ پاتے، چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر پاتے. مثال کے طور پر میں دعویٰ کر رہا ہوں میں امام آئیں گے، اپنی جان بھی ان کے لیے دوں گا. ذرا سا کوئی پوچھے تم نے آخری دفعہ فجر کی نماز وقت پہ کب پڑھی تھی، میں کہوں گا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی باتیں مت کرو، جب امام آئیں گے تو میں کر لوں گا. تم ابھی تھوڑی سی نیند قربان نہیں کر پا رہے، کل تم جان قربان کرو؟ کس نے کہا ہے؟ کیا معلوم شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ تمہیں مشکل کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیوں مشکل کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آہستہ آہستہ اس کو بہلا کے رکھو، تاکہ جب وہ کریٹیکل ٹائم آئے تو پھر اس کو کسی اور طرح دھوکہ دوں گا. آپ ابھی مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کو شک ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے امام کو پسند ہے کہ آپ عبادت کریں؟ شک ہے اس میں؟ اگر شک ہے تو 250 سال میں کوئی ایک امام بتائیں گے جس نے فجر کی نماز وقت پہ نہ پڑھی؟ نعوذ باللہ تعالی. جو کنفرم سنت خدا ہے، سنت نبی ہے، سنت امام ہے، وہ ہم ترک کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب امام آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دے دیں گے. کس کو بہلا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، شروع کیجئے. آپ امام کے چاہنے والے بھی الحمدللہ رب العالمین. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان لوگوں کے اندر ایک طاقت ہوتی تھی، وہ فکر سے ایک نتیجے پر پہنچتے تھے، اس پر عمل کر لیتے تھے. ہم میں یہ طاقت کیوں نہیں ہے؟ ہم فکر سے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، اپنے اندر شرمندگی بھی احساس کرتے ہیں، عمل نہیں کر پاتے. کیوں عمل نہیں کر پاتے؟ ایک بنیادی فرق ہے، وہ لوگ کسی چیز کو بہت زیادہ اٹیچ نہیں کرتے تھے اپنے آپ سے، کسی چیز کے اٹیچمنٹ کو فیل نہیں کرتے تھے. جب چھوڑنے کا وقت آئے فوراً چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے. ہم لوگ کھلونوں کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، ہم لوگ کھلونوں سے اٹیچ ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا، آپ کسی بچے کا کھلونا توڑ دیں تو کیا کرے گا؟ پروٹیسٹ کرے گا، روئے گا، سارے کام کرے گا، اور آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ بیٹا یہ جو کچھ بھی تھا نا، یہ ریئل نہیں تھا، یہ کھلونا تھا. اس کو سمجھ میں آئے گا کیا؟ نہیں. اچھا آپ اسے لاکھ کہتے ہیں نا، میں کل دلا دوں گا تمہیں دوبارہ، سمجھے گا آپ کی بات؟ نہیں. وہ اپنا روئے گا، اپنا غم منائے گا. کس بات کا غم منا رہا ہے؟ کس چیز کے اوپر؟ ایک کھلونے کے اوپر. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے کھلونے خود بنائے ہیں. اللہ کے فرشتے ہمیں دیکھتے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے؟ یہ لوگ ابھی تک بڑے نہیں ہوئے، کھلونوں سے کھیل رہے ہیں. یقین مانے، جس طرح بچے کھلونوں سے کھیل کھیل کے خوش ہوتے رہتے ہیں، ہم اپنی دنیا کے کھلونوں سے کھیل کھیل کے خوش ہو رہے ہیں. وہ فرشتے ہمیں دیکھ کے ہنستے ہوں گے، کہیں گے دیکھو کتنے بچے ہیں یہ لوگ، کیا عالم ہے ہمارا، کیا عالم ہے ہمارا. مثلا میں اپنے آپ کو قانع کرنے کی کوشش کروں کہ بھائی کوئی بات نہیں، ہمارے تمام اماموں کی داڑیاں تھیں، میں بھی رکھ لیتا ہوں، تو کہتا نہیں نہیں میں نہیں رکھوں گا، کوئی بات نہیں، ایسی چل رہا. کس بات کے دعوے دار تھے؟ اس امام کے نام پہ جان قربان کروں گا. کیا پتا، کوئی شک ہے کہ کسی امام کی سنت میں یہ تھا یا نہیں تھا؟ شک ہے کیا اس میں؟ انگوٹھی پہننے کو تیار ہوں، چونکہ ائمہ اطہار انگوٹھی پہنا کرتے تھے. یہ چھوٹی چیز ہے نا، اس کو انگلی میں ڈالنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کے لیے قربانی دینے پڑے وہ کرنے کو تیار نہیں ہوں. کس کو بہلا رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ اپنے آپ کو مت بہلائیے، ایک ریالٹی کو ایکسپٹ کریں. ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو اہل بیت کی سمت بڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، آپ ان کے چاہنے والے ہیں. اگر آپ ان کے چاہنے والے ہیں، اپنے راستے کو طے کریں، آپ عقل مندی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اٹیچمنٹس کو کم کریں. دنیا کی کوئی چیز آپ کے اور آپ کے امام کے درمیان رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یقیناً نہیں معلوم کتنے لوگ یہاں پر سادات خاندانوں سے تشریف فرما ہوں گے. سادات سے ہونا ایک فخر ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ تصور کیجئے اہل بیت سے ایک تعلق بنے جس کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو جائیں, یہ بھی فخر ہے. اچھا فرض فرمائیے, میں آپ میں پھر ایک مثال دوں گا, میری بعض مثالیں بہت عامیانہ سی ہوتی ہیں, عوامانہ ہوتی ہیں, اس پہ اگر کسی کو برا لگے تو میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں. فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک موقع دے کوئی اللہ کا فرشتہ, کوئی اللہ کا ولی وسیع موقع دے آپ کو, اور وہ کہے کہ تمہارے پاس ایک چانس ہے کہ تم کربلا پہنچ سکتے ہو. کس ٹائم میں؟ جس ٹائم میں سید الشہداء وہاں موجود تھے. اگر کوئی چانس بن جائے آپ کے لیے کہ آپ یہ کام کریں تو کربلا پہنچ سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کی کچھ قیمت دینی پڑے گی. آپ انصاف سے بتائیے آپ کتنی قیمت دینے کو تیار ہیں. صحیح ہے؟ مثلا فرض کیجئے ایک آدمی مجھ سے کہے, آپ سے اور مجھ سے کہے کہ دیکھو بھائی تمہارے پاس دونوں بازو ہیں نا, ایک چانس تم کو دیتے ہیں, ایک بازو کٹوا لو اور تم کو 61 ہجرا میں کربلا میں شہید و شہدا کے پاس پہنچا دیں گے. کٹوائیں گے یا نہیں کٹوائیں گے؟ کٹوا لیں گے. آپ کتنی قیمت دینے کو تیار ہیں اس کے لیے؟ میرا اپنے خیال ہے, اپنے طور پر ابھی میں کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم خدا نے مجھے موقع دیا میں کروں گا یا نہیں کروں گا, لیکن جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بس اتنی حالت میں لے جائے کہ میں تھوڑی سی امام کی نصرت کر سکوں, میں تیار ہوں, باقی جتنا لینا ہے لے لے. فی الحال ابھی یہ سمجھ میں آتا ہے. مثلا مجھ سے کہے کہ دیکھو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ تمہیں لے کے جائیں گے لیکن تمہارے ساتھ ایک مشکل ہوگی, تمہارا ہم ایک ہاتھ کاٹ لیں گے اور مثلا فنا تمہاری زندگی میں جو کچھ ہے وہ سب لے لیں گے, تو میں اس سے کہوں گا اتنا چھوڑ دو کہ میں اپنے امام کی مدد کر سکوں. ایسا نہ ہو کہ میں کسی ایسی حالت میں پہنچ جاؤں کہ اپنے امام کی مدد بھی نہ کر سکوں, اتنا مجھے دو کہ میں پہنچ جاؤں وہاں. یہ عجیب معاملہ ہے. ایک امام کی قاصد تھے, امام کی طرف بڑھنا چاہتے تھے, امام سے کچھ فاصلے کے اوپر تھے, سید الشہداء سے کربلا کی طرف پہنچنا چاہتے تھے, لیکن امام کا قافلہ آگے آگے جا رہا تھا, وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے. ایک دفعہ راستہ بھٹک گئے تھے, گم ہو جاتے ہیں ایک صحرا کے اندر, بڑی مصیبت سے ان کی جان بچتی ہے, ایک قافلے تک پہنچتے ہیں اور اس قافلے والوں کو بتاتے ہیں کہ میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں, میں ان کی نصرت کے لیے آگے جانا چاہتا ہوں. اس قافلے کا سردار ان کو بتاتا ہے کہ سید الشہداء یہاں سے گزرے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تم آنے والے ہو, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تم آنے والے ہو, لہذا تم مطمئن ہو کہ ہمارے پاس رکو اور تم وقت گزارو جتنا تم کو وقت گزارنا ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے وقت نہیں گزارنا ہے, مجھے اتنی توانائی چاہیے کہ میں اپنے امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھ سکوں. مثلا شاید ایک رات وہاں پر رکتے ہیں, اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں, اس قابل بناتے ہیں کہ اگلا لمبا سفر کر سکیں, پھر سردار کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں تم کو معلوم مجھے اپنے امام کی نصرت کے لیے جانا ہے, میں تم سے ایک التجا کروں گا, مجھے ایک گھوڑا دے دو اور ایک شمشیر دے دو, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس حالت میں میں پہنچنا چاہتا ہوں, میں اپنے امام کی نصرت کروں. اس نے گھوڑا دیا, کہا دیکھو تمہارے امام تم کو جانتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تم پہنچو گی تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا, انہوں نے ایک گھوڑا خرید کے تمہارے لیے پہلے سے رکھا ہوا. انہوں نے خدا کا شکر بجا لایا, کہنے گے کہ اے اللہ تو نے کتنا کریم امام دیا مجھے. اس کے بعد انہوں نے قبیلے کے سردار سے کہا کہ اے سردار میں نے ایک تلوار بھی مانگی, کیا تم مجھے ایک تلوار نہیں دو گے؟ اس نے بہت عجیب جملہ کہا, اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس بہت تلواریں ہیں اور میں تم کو یقیناً تلوار دے دیتا, لیکن تم خود سوچو اگر تمہیں گھوڑے کی ضرورت تھی امام نے گھوڑا دیا, اگر تم کو شمشیر کی ضرورت ہوتی تو وہ شمشیر بھی دے کے جاتے, اس کا مطلب ہے تمہیں شمشیر کی ضرورت نہیں ہے, تم ایسے ہی جاؤ. ان کو بھی بات سمجھ میں آئی, کہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے, جو امام گھوڑے کا بندوبست کر سکتا ہے وہ شمشیر کا بندوبست بھی کر دیتا. انہوں نے نہیں کیا, اس کا مطلب ہے میرا کردار کون ہے. اب یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بغیر شمشیر کے میں کربلا کے جنگ میں پہنچ بھی جاؤں گا تو میں کروں گا کیا. ان کو نہیں معلوم تھا یہ عصر عاشور کے بعد پہنچے ہیں, ان کو سید الشہداء نے عینی گواہ کے لیے رکھا تھا. ان کا کام جنگ کرنا نہیں تھا, ان کا کام صرف یہ تھا کہ یہ وہاں پر گواہ بنے کہ کیا ہوا ہے. یعنی گواہ تھا. اگر آپ کو اور مجھے کوئی موقع دے کربلا پہنچ سکتے ہو, کتنی چیزیں قربان کرنے کو تیار ہو؟ تمہیں اور آپ کہیں گے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں, میں صرف ایک بات پوچھوں گا, کیا آگے کربلا نہیں بننی ہے؟ کیا ان کے فرزند کی تشریف آوری کے بعد ایک اور کربلا نہیں بنے گی؟ اس کربلا کے لیے قربانی کیوں نہیں دیتے؟ آپ ماضی کی کربلا میں جانے کے لیے اپنا شانہ کٹوانے کو تیار ہیں، بازو کٹوانے کو تیار ہیں، آپ اگلی کربلا کی تیاری کے لیے زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں قربان کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں اپنی زندگی سے چپکے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنی خواہشات سے اتنا اٹیچمنٹ کر لیا ہے کہ اپنے امام اور اپنے درمیان رکاوٹ بنا دی انہوں نے؟ ان اٹیچمنٹس کو ختم کریں، اس میں کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیے. مجھے نہیں معلوم اللہ اور اس کے نبی اور آئمہ اطہار علیہ السلام دیکھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے چاہنے والے اپنی زندگی تبدیل کیوں نہیں کرتے. اعزائے محترم، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، امام وقت کے چاہنے والے ہیں، ان کی نصرت کی راہ میں قربانی دینا چاہتے ہیں. خدا انشاءاللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی کردار کے اندر امام کی ہدایت کے مطابق تبدیلی لانے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد.
ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہمیں نہیں معلوم ہم کن کن نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کبھی آپ اس بات کو احساس کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ جب بہت سارے لوگ مل کر، میں نہیں کہہ رہا زور سے چیخ کر، چیخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مل کر درود بھیجتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سمندر کی لہریں سی بنتی ہیں درود سے. میں نہیں کہہ رہا چیخ کر، اٹھ جائے گا دو منٹ کے لیے.
صلی اللہ محمد.
آپ کا سب کا مل کر درود پڑھنا مجھے نہیں معلوم کون سی برکتیں لاتا ہے. میں آسمانوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے اس کی تاثیر بے انتہا ہے، اس کی تاثیر بے انتہا ہے. آپ سب کا مل کر پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب زندگی میں کتنی ہی باتوں پہ اختلاف کریں، نبی اور آل نبی پر متحد، یہ اس پر متحد. مل کر درود بھیجیں. پہلی صفت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، جو اہل بیت کی نصرت کرنا چاہتے ہیں وہ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، رسم و رواج کی پابندی نہیں کرتے، ان کے اندر اٹیچمنٹس نہیں ہیں، کسی بھی چیز کو اہل بیت کے نام پر کسی بھی وقت قربان کر سکتے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی اگر ان سے کہا جائے آج تمہیں امام کے نام پر جان دینی ہے، یہ نہیں پوچھیں گے آج دینی ہے یا کل بھی دے سکتے ہیں، پوچھیں گے کہاں دینی ہے. اہل بیت کا چاہنے والا بہت عجیب ہوتا ہے. یعنی مثلا اگر مولا کہنا کہ تمہیں جان دینی ہے، یہ نہیں پوچھے گا ابھی دینی ہے یا کل بھی دے سکتا ہوں. یہ سوال اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے. اہل بیت کا چاہنے والا فوراً پوچھے گا مولا کس حالت میں دینی ہے، کون سا طریقہ آپ کو پسند ہے، میں جان دینے کو تیار ہوں. آپ نے یقیناً سنا ہے ہارون جو صحابی ہیں ہمارے چھٹے امام کے، چھٹے امام کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد. امام کی خدمت میں تشریف لائے، ایک تندور جل رہا تھا. اس سے پہلے ایک آدمی کہہ چکا تھا ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں. امام نے پوچھا تم ہمارا ساتھ دینے والے، جاؤ اس تندور میں کود جاؤ. جیسے ہی کہا کود جاؤ، پوچھنے لگا کیا واقعی کود جاؤں؟ امام نے فرمایا نہیں، تم کو مت کودو. دوسری دفعہ پوچھتے کیوں؟ ہارون آئے، جیسے ہی آئے امام نے کہا ہے ہارون آپ اس تندور میں کود جائے. کہا مولا ٹھیک ہے، دکن اٹھایا فوراً اندر چلے گئے. کیوں پوچھوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں پوچھوں کہ کیوں کودوں، ان سب کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو مالک کائنات ہے وہ کہہ رہا ہے کود جاؤ، میں کود کیا، ختم ہو گیا معاملہ. اگر مرنا میرا مقدر ہے تو نہ کود کے بچ نہیں سکتا، اور زندہ رہنا میرا مقدر ہے تو کود کے بعد میں بچ جاؤں گا میں. میں کیوں دیکھوں، میری مصلحت کودنے میں ہو تو یہ امام آگاہ ہیں، نہ کودنے میں ہو تب بھی یہ آگاہ ہیں، انہوں نے حکم کیوں دیا تھا؟ ختم. کاش ہم لوگ اتنے تابعدار ہو جائیں کہ اگر ہمارے امام ہم سے کہیں یہ کر لو تو نہ پوچھیں کیوں کرو، نہیں پھر کروں گا میں, ختم ہو گیا معاملہ. کاش ہم لوگ ایسے ہو جائیں. آپ اس کی پریکٹس کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کس کی پریکٹس کریں ابھی سے, ورنہ آپ اتنی تابع داری دکھا نہیں پائیں گے اس موقع کے اوپر. یا مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ تیاری کرنا نہیں چاہتے تو پھر بہت برا ہے. پھر اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا پھر آپ پریکٹس کریں. اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک جگہ ایسی دیکھیں جس میں آپ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو امام کو پسند نہیں ہے, امام کے نام پر چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں اہل بیت کا قرب حاصل کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ معنویت حاصل کرنی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کر رہا ہوں یہ بہت ہی آسان ہے, صرف اتنا کر لیجئے جو ان کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دیجئے, ختم. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کون کون سی دعائیں پڑھیں, کون کون سے اعمال کریں, تو میرا دل کہتا ہے اعمال اور دعا بعد میں کرنا, پہلے مخالفت چھوڑ دو, پہلے مخالفت چھوڑ دو. اتنی مخالفتوں کے ساتھ نہ کسی دعا نے اثر کرنا ہے نہ کسی عمل نے اثر کرنا ہے, پہلا کام یہ کریں مخالفت چھوڑ دیں. اچھا اب آپ ممکن ہے کوئی یہ پوچھے کون سی مخالفت چھوڑ دوں, آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں, آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. میں نے 5-6 سال پہلے اس بات پہ غور کیا, میں نے ٹیلی ویژن چھوڑا ہے, میں کہوں ٹی وی نہیں دیکھوں گا, اس میں فحاشا کی سوا کچھ نہیں آ رہا, میں ٹی وی دیکھنا بند کر دیا. نیوز بھی ٹی وی پہ نہیں دیکھتا, نیوز بھی ایسی جگہ پہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں پہ اس طرح کی فحاشا کم ہو. آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کہ نہیں میں برائی بھی چھوڑوں گا ایک اچھائی بھی بتاؤ, میں کہوں گا ہاں جی اچھائی کم از کم یہ کر لو, ہر نماز صحیح وقت کے اوپر پڑھ لو, قضا مت کرو اسے, کچھ تو کریں, ورنہ آپ کیسے امام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ آپ انصار امام بننا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہاں پر. میں ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے اللہ کے نبی کی, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, نبی و خدا ایک دفعہ تشریف فرما تھے, بہت سارے لوگ ان کے اطراف میں تشریف فرما تھے, اللہ کے نبی نے کہا سلام ہو میرا میرے بھائیوں کے اوپر, کہا میرا سلام ہو میرے بھائیوں کے اوپر. وہ جو اطراف بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید نہیں معلوم کس کے اوپر سلام کیا. اللہ کے نبی نے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا, جب 3 دفعہ یہ جملہ کہا ان کو سمجھ میں نہیں آیا کس کو سلام کرنا ہے, تو اللہ کے نبی سے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا آپ ہمیں سلام کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, تم لوگ میرے صحابی ہو, میرے بھائی نہیں ہو, میں اپنے بھائیوں پہ سلام کر رہا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی ہم نے بدر میں آپ کا ساتھ دیا, ہم نے احد و خندق میں آپ کا ساتھ دیا, اگر ہم یہ سب کرنے کے بعد آپ کے بھائی نہیں بن پائے تو کون ہیں وہ خوش نصیب جو آپ کے بھائی ہیں؟ آپ سمجھیں ابھی کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب آخری وقت آئے گا اس وقت کچھ لوگ میرے ماننے والے ہوں گے, وہ میرے بھائی ہوں گے. کیوں اللہ کے نبی وہ آپ کے بھائی کیوں ہوں گے؟ پوچھا ان سے, فرمایا ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, انہوں نے میرے بارے میں صرف لکھا ہوا پڑھا ہوگا, اس کے باوجود مجھ پر ایمان لے آئیں گے, میرے تابع دار ہوں گے, اتنے فاصلے کے باوجود مجھ پر ایمان لائیں گے, میرے تابع دار ہوں گے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی ہیں. آپ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ اللہ کے رسول کے بھائی بن سکتے ہیں؟ اس دعوے کو اتنی آسانی سے حاصل کریں گے؟ آپ کو کچھ جدوجہد کرنی پڑے گی. دوسری صلاحیت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان اہل بیت کے نصرت کرنے والوں کی, میدان عمل میں ہوتے ہیں, بولنے سے زیادہ عمل کریں گے, عمل کے ذریعے سے زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. میں اس کے اوپر کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کبھی بھی ایسے لوگ جو صرف بات کرنا چاہتے ہیں, صرف ایسے لوگ جو کہتے ہیں عقیدہ ہمارے دل کے اندر ہے ہمارا عمل مت دیکھو, یہ لوگ ساتھ نہیں دیتے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ علیحدہ ہے ہمارا عمل علیحدہ ہے, پھر وہ لوگ ساتھ نہیں دے پاتے, ان لوگوں کی داستان کچھ اور رہ جاتی ہے. صرف ایک گروپ ساتھ دے سکتا ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارا عقیدہ جو کچھ ہے وہی ہمارا عمل ہے, ہم عقیدے اور عمل کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آپ کو ایسا بننا ہوگا کہ آپ کا عقیدہ آپ کے عمل کے ساتھ ہو, آپ کا عمل آپ کے عقیدے کی گواہی دے رہا ہوں. ورنہ تصور فرمائیے گا اب آپ یہاں سے نکلیں گے اور باہر جائیں گے اور کل دوبارہ انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو اس کام کے نہ کرنے والے نہیں کرتے, جو سعید الشہداء کے کام میں نہیں آتے ان میں؟ اس بات کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ کو میدان عمل میں آنا چاہیے. اور جتنا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے مجھے اس بات کا ڈر زیادہ لگے چلا جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میں پیچھے رہ جاؤں. میں بہت سختی سے اس بات کا معتقد ہوں کہ ہم بہت تیزی سے انشاءاللہ تعالی اپنے امام کے ظہور کے دنوں میں نزدیک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. چونکہ اس بات کا بہت شدت سے معتقد ہوں اپنے اندر مجھے خوف آتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پر میں پیچھے رہ جاؤں. آپ کو مجھے آگے بڑھنا ہوگا اپنے امام کی نصرت کے لیے. آپ کے ہمارے پاس بہت اچھا ایک پلس پوائنٹ ہے, بہت اچھا پازیٹو پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم ابھی بھی فرش اعضاء کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہمیں نصرت امام کا موقع نہ ملنا ہوتا تو خدا نے اب تک ہمیں فرش اعضاء پہ کیوں رکھا ہے؟ یہ کہ خدا نے ہمیں فرش اعضاء پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. کم از کم کام اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا موقع دینا چاہتا ہے, خدا موقع دینا چاہتا ہے. آپ موقع کو کھوئیے گا نہیں. آپ کو خدا نے اب تک موقع دے دیا ہے. میں الحمدللہ خدا کے سامنے اپنے اوپر فخر کر سکتا ہوں, میں کہتا ہوں خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے موقع دیا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ میں اپنی کسی غلطی سے اس موقع کو کھو دوں. آپ کو موقع ملا ہے, آپ سعید الشہداء کے غم میں غمگین ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو جیسے شروع سے عرض کر رہا تھا, نہیں معلوم کتنے حقائق ایسے ہیں جو انتہائی اہم حقائق ہیں, ہم لوگوں کے سامنے گزرتے رہتے ہیں ہم نہیں جانتے. ہمیں نہیں معلوم سید الشہداء کے غم میں رونا یہ کتنی بڑی ایک سعادت ہو سکتی ہے. اگر خدا سید الشہداء کے غم میں بعض لوگوں کو روتا دیکھنا چاہتا اور ہم چاہتا کہ لوگ سید الشہداء کے غم میں روئیں, کیا وہ ہمارا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ تعالی. آپ خود تصور کیجئے گا, آئے فرشتوں نے سید الشہداء کے غم میں کم گریہ کیا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم جنوں کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جو سید الشہداء کے معتقد ہوں گے. خدا کے نظام میں کمی ہے کیا؟ کتنے لوگوں کو چاہتا ہے کہ گریہ کر سکتے ہیں؟ اور ہمیں نہیں معلوم, جب مثال کے طور پر عاشور کا دن آتا ہے, ہمارے پاس روایت موجود ہے, جب عاشور کا دن آیا تھا تو جس پتھر کو اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے خون جاری ہوتا تھا. نہیں معلوم ان چیزوں میں کیا کیا حقائق ہیں. ہمارے پاس روایتوں کے اندر موجود ہے سید الشہداء کے غم میں جانوروں نے بھی گریہ کیا ہے. ہمیں ان کے حقائق شاید نہیں معلوم. ہمیں نہیں معلوم کہ عاشور کے وقت پر کیا کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہوتا ہے سید الشہداء کے غم کے نتیجے میں. خدا ان سب کے ساتھ یہ کام کروا سکتا تھا, اس کے بعد اس نے مجھے اور آپ کو موقع دے دیا, ہم بھی شامل ہوئے. یہ سعادت نہیں ہے؟ اس دنیا میں اس وقت 6 ارب سے زیادہ انسان رہ رہے ہیں. ان 6 ارب انسانوں نے قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ان 6 ارب انسانوں میں چند کروڑ انسان ایسے ہوں گے جو اللہ کے رسول سے کہہ سکیں گے کہ اے رسول آپ کے نواسے کے غم میں ہم بھی روئے ہیں. ان چند کروڑ میں آپ کو خدا نے شامل کیا ہوا ہے. یہ سعادت نہیں ہے؟ کسی وجہ سے شامل کرنا چاہتا ہے آپ کو. یعنی اگر میں کہوں کہ ہم اور آپ جو چاہے دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں, کس کے مہمان ہیں اس وقت؟ چاہے مجلس کسی نے بھی منعقد کی ہو, چاہے آرگنائزر کوئی بھی ہو, اصل مہمان کس کے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں کہوں گا وقت کے امام کے, وہ صاحب اذان ہیں. جتنے لوگوں نے وقت کے امام کو محرم اور عاشور میں دیکھا ہے, سیاہ لباس میں دیکھا, وہ صاحب اذان ہیں. اگر وہ دنیا میں تشریف فرما ہوتے, میں عاشور کے دن ہوتا تو میری پہلی کوشش یہ ہوتی میں ان کے دروازے پر پہنچوں اور ان کو ان کے جد امجد کی تعزیت پیش کروں. آپ مولا کے مہمان ہیں اس وقت. اب آپ اور میں نہیں جانتے, واقعا ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے, لیکن کیا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں کہیں وقت کے امام کی بھی کوئی نظر لطف ہو رہی ہو. اگر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں شاید آپ کا ذہن قبول نہ کر پائے اس لیے بچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میری زبان سے جاری ہو رہا ہے. شاید ایسا ہو یہاں کہیں وقت کے امام بھی ہوں, ممکن تو ہے, ممکن ہے کہ وقت کے امام ہوں ہمارے درمیان. ہم ذکر سے ہی تو شہدا کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ مثلا ایک دفعہ وقت کے امام کہیں پہ تشریف لائے اور اس شخص کو بتا کر آئے کہ میں آؤں گا جب تم لوگ مولا ابو الفضل عباس کے مسائل پڑھو گے. کہہ کر آئے کہ جب تم میرے چچا عباس کے مسائل پڑھو گے میں تم لوگوں کے درمیان آ جاؤں گا. مجھے کیا معلوم میں کون سے مسائل پڑھوں گا, مولا تشریف لے آئیں گے. میں تو جملے بولوں آپ کی آنکھوں سے پرخلوص گریہ ہو جائے بی بی سیدہ کو پرسا دینے کے لیے. نہیں معلوم امام تشریف لے آئے, یہ سعادت ہم کو مل سکتی ہے. وہ اپنے چند چاہنے والوں کو دیکھیں کہ یہ میرے جد امجد کو 1400 سال کے بعد یاد کر رہے ہیں اور آپ اور میں کون ہو سکتے ہیں. آپ اور میں وہ ہیں جن کے لیے بی بی زینب کبریٰ نے سید سجاد کو کہا تھا کہ بیٹا غم نہ کرنا تمہارے باپ کے رونے والے ہر جگہ آئیں گے. آپ کو اور میں کو تو خدا نے سعادت دے دی ہے اور ہم گریا کیوں نہ کریں جب کربلا کے اندر ہونے والے مظالم کو دیکھتے ہیں. آج دنیا کے اندر کوئی واقعہ پیش آتا ہے پوری دنیا میں اس کی تصاویر جاتی ہیں, لوگ اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. میرا دل کبھی کہتا ہے کاش کوئی تصویر دکھائے علی اصغر کا گلا چھد رہا تھا, کاش کوئی تصویر دکھا سکتا. آیا دنیا کو پتہ چل جائے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. دنیا کے اندر اگر بچوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے پوری دنیا احتجاج کرتی ہے. ابھی نہیں معلوم پاکستان کے اندر اس بچی کے ساتھ ہوا, پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے. کوئی پوچھنے والا ہے حسین کی بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کسی نے توجہ نہیں دی نا. اتنے مصائب بیت گئے, مسلم کے دو بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. آئے یہ دنیا ہے جس کے اندر دو بچوں کو کوئی لے کے جائے قاتل اور ظالم اور دونوں بچوں کو شہید کرے اور دونوں کا لاشا دریا کے اندر بہا دے. آیا بچوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے جن کا باپ مر گیا ہو. حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے. جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سید الشہداء کے پاس پہنچی, سید الشہداء کے سامنے مسلم بن عقیل کی بچی بھی موجود تھی. مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا, اپنے زانوں کے اوپر بٹھایا, ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. بچی نے جیسے یہ دیکھا پلٹ کر کہا امو مجھے لگ رہا ہے میرا باپ مارا گیا ہے. لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے احساس ہوا تیرا باپ مارا گیا ہے؟ کہا جس طرح میرے چچا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ویسے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے. میں کہوں گا بچی تو کتنی خوش قسمت ہے, تو سید سید شہداء کے ساتھ بیٹھی ہے, تیرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے والے ہیں, تیرے دو بھائیوں کو کس طرح قربان کیا گیا ہے. یہ کربلا کی زمین ہے, یہ کربلا کی زمین ہے, یہاں سب کچھ ہوا ہے. یہاں ایک طرف ظلم ہوا ہے تو وہ بچے قربان ہوئے ہیں, لیکن یہاں بڑے بڑے بہادر بھی موجود ہیں. آپ کو کربلا کے اندر بہادری بھی دیکھنی ہوتی ہے. اگر کسی کو بہادری دیکھنی ہے, شجاعت دیکھنی ہے, اس کو چاہیے کربلا کے اندر آ کر دیکھے. ایک موقع آیا جب سید الشہداء پر ایک ایک کر کے لوگ جان نثار ہو رہے تھے, ایک ایک کر کے لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے تھے, اور ایک حبشی غلام کونوں سے بیٹھ کر سید الشہداء کو دیکھ رہا تھا. وہ حبشی غلام بار بار دیکھتا تھا, امام سید الشہداء کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا تھا اور پھر خاموش ہو جایا کرتا تھا. گویا ایک موقع کے اوپر جرأت کر کے امام حسین کے پاس آئے حضرت جون اور کہا مولا اگر اجازت ہو تو کیا میں بھی اپنا کم حقیر خون آپ کی راہ میں قربان کر دوں. جون کو خدشہ ہے کہ میں سیاہ پوش ہوں، میں سیاہ فام ہوں، میرا خون کم ہے، میری نسل کم ہے، اتنے بزرگ ہستیوں کے درمیان میرا خون بہے گا، نہیں معلوم امام اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. تو بڑے ڈرتے ہوئے آئے اور کہا، مولا اگر اجازت دے میں اپنا حقیر خون بھی شامل کر لوں. امام نے فرمایا، جان ہم غلاموں کو شہادت کے لیے نہیں بھیجا کرتے، ہم ہمیشہ آسانی کے وقت غلام رکھا کرتے ہیں، جب سختی کا وقت آتا ہے تو ہم غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں. تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، لیکن اب سختی کا وقت ہے، اب ہم چاہتے ہیں ہم تم کو آزاد کریں. جاؤ ان دشمنوں کو تم سے کچھ نہیں لینا ہے، کربلا سے دور چلے جاؤ، اپنی جان کو بچاؤ. جیسے ہی جان نے یہ سنا، مولا کے قدموں کے اندر گر گئے. کہا، مولا خدا جانتا ہے میں نے ساری زندگی آپ کا نمک کھایا تھا، یہ سوچ کر کہ کبھی تو مجھے جان دینے کا موقع ملے گا، کبھی تو میں بھی اپنی جان دے دوں گا اپنے مولا کو. کہا، مولا میں نے ساری زندگی یہ سوچا تھا ایک میرے مولا کے اوپر کبھی وقت پڑے گا تو میں اپنی جان دے دوں گا. فرمایا، تم کیوں ہماری راہ میں جان دینا چاہتے ہو؟ کہا، مولا میں چاہتا ہوں میں کالے رنگ کا ہوں، میں سفید ہو جاؤں گا، میرے خون میں سے بدبو آتی ہے نا، اس میں سے خوشبو آئے گی، اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ مارکا ہو جائے گا. مولا نے فرمایا، جان ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، جاؤ ہماری راہ میں قربانی دو. جان اٹھے، لشکر یزید کے سامنے پہنچے اور دشمنوں کو للکار کر کہا، آؤ اب حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو، دیکھو حسین کے غلام کیسے جنگ کرتے ہیں. تھوڑی دیر دشمنوں سے جنگ کی، اس کے بعد زمین کے اوپر گر گئے. عزیزو آپ سید الشہداء کے نام پر آئے نا یہاں پر، آپ امام حسین کی محبت میں آئے. کبھی آپ کے دل نے پوچھا آپ کے امام آپ کو کتنا چاہتے ہوں گے؟ دنیا میں جو کریم انسان ہوتا ہے وہ دوسرے کے احسان کو اپنے سر کے اوپر نہیں رکھتا ہے. اگر آپ اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، آپ کے بچے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، آپ یہاں تک امام کی محبت میں آئے ہیں، ان کی راہ میں گریا کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں امام آپ کو نہیں چاہتے ہیں، امام آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آیا سیدہ نہیں دیکھ رہے کہ کچھ لوگ میرے بچے کے پرسے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ جیسے ہی جان زمین پر گرے، کچھ اصحاب کھڑے ہوئے، کہا، مولا یہ غلام ہے، اس کا لاشا ہم لے کر آئیں گے. امام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ غلام نہیں ہے، یہ ہمارا عاشق ہے، اس کا لاشا ہم خود لے کر آئیں گے. بس ایک موقع ہوا، سید الشہداء جان کے لاشے کے نزدیک پہنچے، جان کے جسم میں کچھ رمق باقی تھی. سید الشہداء نے جان کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا، چہرے پر سے خاک اور خون کو صاف کیا. جان کی آنکھ کھلی، جب جان کی آنکھ کھلی تو دیکھا میرا سر سید الشہداء کے زانوں پر رکھا ہوا ہے. مسکرائے، خوش ہوئے کہ میری قربانی قبول ہو گئی. اس موقع پر سید الشہداء نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اے خدایا اس غلام نے ہماری راہ میں قربانی دی ہے، خدایا یہ سیاہ ہے تو اس کو نورانی کر دے، اے خدایا اس کے خون میں خوشبو ڈال دے. بنی اسد کہتے ہیں، چوتھے امام معجزے سے تشریف لائے کربلا کی زمین پر، ہم لوگ سارے لاشیں دفنا رہے تھے، ایک لاشے میں سے خوشبو آ رہی تھی. چوتھے امام سے پوچھا، مولا اس لاشے کی داستان کیا ہے، اس میں سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا، یہ ہمارے جان کا لاشا ہے، ہمارے بابا نے اس کو دعا دی ہوئی ہے، اس کی لاش میں سے خوشبو آئے گی. میں دعا کروں گا، خدایا ہم تیرے نبی کے نام پر آئے ہیں، ہم تیرے حسین کے نام پر آئے ہیں، تو سیاہ کو سفید کر سکتا ہے. خدایا ہم لوگ سیاہ ہیں اپنے گناہوں میں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے غم کے صدقے میں ہم سب کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، جو کہیں عزائے سید الشہداء میں مشغول ہے، اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار،